رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر ہمارا درس یعنی درس سیرت جاری ہے۔ امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کے حوالے سے ہم نے گفتگو سنی تھی کہ کتنے حج اور عمرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ آگے اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ دو مشہور و معروف نام ہیں یہاں پر، ایک غزوہ اور دوسرا سرایہ۔ ان کی جو تعریف ہے عمومی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور سرایہ وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، اسی کو بعوث بھی کہتے ہیں۔ سرایہ کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بعوث کا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ چند باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے۔ پہلی بات، آپ نے جو سیرت کے بالکل ابتدائی سیرت لکھنے والے ائمہ ہیں، جو مشہور و معروف سیرت کے ائمہ گزرے ہیں، محمد بن اسحاق امام المغازی، بہت مشہور نام ہے ان کا، ان کی کتاب المبدأ والبعث جو ہے وہ مطبوع ہے، اور اسی طرح دوسرا نام ہے ابو معشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور تیسرا نام ہے موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ ان لوگوں نے ابتدا میں ہی، بالکل شروع شروع میں ہی، دوسری صدی ہجری کے اندر ہی اس موضوع پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ ان حضرات کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود جن جنگوں کے اندر تشریف لے کر گئے اس کی تعداد 25 ہے، اس کی تعداد 25 ہے۔ لیکن ایک قول جو امام ابن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، وہ بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ 27 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ یہ پہلی بات انہوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں فصل فی غزواتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے یہ فصل ہے۔ غزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ 25 غزوۃ، ھذا ھو المشہور، قالہ محمد بن اسحاق و ابو معشر و موسیٰ بن عقبۃ وغیرہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 غزوات میں خود شرکت کی، اور یہی مشہور قول ہے، اسی کو محمد بن اسحاق، ابو معشر اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ وقیل غزہ 27، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت کی۔ اور جو سرایہ بعوث وغیرہ تھے، جو بھیجے لشکر آپ نے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تعداد 50 یا اس کے لگ بھگ تھے۔ والبعوث والسرایہ 50 او نحوہا، بعوث اور سرایا ان کی تعداد 50 یا اس کے قریب قریب تھے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علی رضوان سے مروی ہے کہ جب جنگ کی شدت ہوتی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیا کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے، جب جنگ گرم ہو جاتی یعنی بہت زیادہ قتال ہونے لگتا، جنگ ہونے لگتی تو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پناہ لیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر اس مقام پر موجود ہوتے جہاں پر جنگ کا زیادہ زور ہوتا تھا، لیکن بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتال میں حصہ لیا ہو، یہ 9 غزوات کے اندر ہوا کہ جس طرح کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے، تو اسی طرح کسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے قتل ہونا، یعنی اس کو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے کے دوران قتل کیا ہو، سزا دی ہو، یہ بھی بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی، اور عمومی طور پہ یہ کفار کے ساتھ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قتال کرنا کم ہوتا تھا، آپ ہوتے اسی مقام پہ تھے لیکن عمومی طور پہ آپ کے جان نثار آپ کے آگے موجود ہوا کرتے تھے، وہی قتال کیا کرتے تھے جیسا کہ عمومی طور پہ لشکر کے کمانڈرز کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ولم یقاتل الا فی 90، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود قتال کے اندر حصہ لیا وہ ان 27 یا 25 میں سے 9 کے اندر حصہ لیا، بدر بدر کے اندر، و احد احد کے اندر، والخندق خندق کے اندر، و بنی قریظہ اور بنی قریظہ کی طرف جو لشکر گیا اس میں، والمصطلق اور بنو مصطلق کی طرف جو لشکر تھا گیا تھا اس میں، و خیبر خیبر کے موقع پر، و فتح مکہ تھا فتح مکہ کے موقع پر، وحنین اور حنین کے غزوے میں، والطائفی اور طائف کے غزوے میں، وقد قیل انہ قاتل بواد القرى وفی الغابہ وبنی النضیر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وادی قرا میں اور غابہ میں اور بنو نضیر کا جو غزوہ تھا اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتال میں حصہ لیا۔ باقی اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علماء نے گفتگو کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے، آپ کے غزوات بھی رحمت ہی رحمت ہے، یعنی ایک تو یہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو دیگر لشکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یا بعد کے اندر اسی علاقے کے اوپر لشکر کشی کرتے تو پھر وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، وہاں کے معززین کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقائدہ کی تعلیمات دیں کہ بوڑھوں اور بچوں سے تعرض نہیں کیا جائے گا، درختوں کو نہیں جلایا جائے گا، کھیتوں کو نہیں جلایا جائے گا، جو پناہ مانگے گا اس کو پناہ دی جائے گی، یہ سارے اہتمامات فرمانے کے بعد آخر کے اندر وہ لوگ کے جو محاربین ہوں جنگ کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ عمومی طور پہ جنگ ہوا کرتی تھی، اس میں بھی قتال بہت کم ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ذات جو ہے وہ سراپا رحمت تھی، آپ کا قتال بھی کس کے لیے تھا؟ اعلائے کلیمۃ اللہ کے لیے، اور اس کے اندر بھی ناحق کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ہر معاملہ حق اور رحمت کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ اس پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رحمت کو بیان کیا ہے وہاں یہ گفتگو فرمائی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی یا آپ کے خطوط یا کوئی اور بات لکھنے والے تھے، جو لکھتے تھے ان کو کاتب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے کتاب، جمع کتاب، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس اپنے قاصد بھیجے یعنی اسلام کی دعوت دے کر ان کو بھیجا، ان دونوں کا اب یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں، کتاب کا بھی یعنی کاتبین کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب رہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے उनका जिक्र किया है कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ, सरदारों की तरफ भेजा कि इस्लाम की दावत दें। फरमाते हैं फसलुन फी कुत्ताबिही व रुसुलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कातिबीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदीन का, जो पैगाम ले जाने वाले थे उनका जिक्र है, इसके बारे में ये फसल है। कुत्ताबुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखने वाले आपके कातिबीन जो थे, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस खुद नहीं लिखा करते, और आपका ये ना लिखना ये आपका मौजजा था, नहीं आपने बाकायदा लिखना सीखा नहीं था, लिखना आता था, पूरी पूरी तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि लिखना किस तरीके से। बाज़ रिवायात के अंदर लिखने के तरीके बयान किए कि बा को कैसे लिखना है, अलिफ को कैसे लिखना है, इस तरह की रिवायात मिलती हैं, ठीक है। लेकिन वला तखुत्तुहु बियमीनिका, आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लिखते नहीं थे, इसलिए आपके कातिबीन मौजूद थे, आपके कातिबीन मौजूद थे, इसलिए नहीं लिखते थे आप अलैहिस्सलाम, ताकि आपके मौजजात पर दलील जो है वो पूरी तौर पे कायम रहे। कि कोई कह सकता था कि जी ये तो वो कुरान पाक है कि कोई किसी जगह पर मौजूद था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने हाथों से लिख लिया, वाज़े कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखने का काम करते ही नहीं, उस वक्त लिखने वाले ही बहुत थोड़े हुआ करते। तो आप अलैहिस्सलाम के लिए वही लिखने वाले और आपकी दीगर बातों को लिखने वाले सहाबा किराम अलैहिम रिजवान मौजूद थे, तो उन्हीं का तज़किरा करते हैं। फरमाते हैं कतब लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लिखने वालों में एक नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वही भी लिखना दीगर चीज़ें भी लिखना। व उमर इब्नुल खत्ताबी, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, व उस्मान इब्नु अफ्फान व अली इब्नु तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, यानी हजरत उस्मान और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खुलफ़ाए राशिदीन, व आमिर इब्नु फुहैरता व अब्दुल्लाह इब्नु अरकम ज़ुहरी व उबै इब्नु काब وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه। ये नाम जिक्र किए आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन अरकम الزهري, उबई बिन काब, साबित बिन कैस बिन शम्मास, खालिद बिन सईद बिन العاص, हंजला बिन रबी अल उसैदी और जैद बिन साबित, मुआविया बिन अबी सुफियान, शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये तमाम के तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, वही लिखते थे, दीगर चीज़ें लिखा करते थे। ये चंद जिक्र किए हैं, इन्हीं पर नहीं है, और अफराद भी मौजूद हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों को लिखा करते। आगे फरमाते हैं وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك فأخصهم به, يعني حضرت معاوية بن أبي سفيان اور حضرت زيد بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم یہ اس کام کے لیے یعنی لکھنے کے لیے وحی لکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہتے تھے اور سب سے زیادہ اس کام کے لیے یہ دونوں خاص کیے گئے تھے। अल्ज़मा हम व अख़स्सा हम, अल्ज़मा का मतलब है कि लाजिम पकड़ के रहना, यानी जब से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लेकर आए तो उस वक्त से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये खिदमत सर अंजाम देने लगे, इसीलिए बिलखसूस इन दो हजरात का नाम कातिबीन वही के अंदर बकसरत जिक्र किया जाता है कि ये कातिब वही हैं। यानी जब इनका तारुफ करवाया जाता है खुसूस हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो उस वक्त आगे लफ्ज लिखा होता है कातिबुल वही, कातिबुल वही, वही को लिखने वाले। रुसुलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदीन, यानी आपके पैगामात दूसरों तक ले जाने वाले, आपके खतूत दूसरों तक पहुँचाने वाले, इनको तफसील के साथ जिक्र करते हैं। फरमाते हैं वबअसा رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن اميه الضبريه رضی اللہ تعالی عنہ رسولا الى النجاشی واسمه اصحمت ومعناه عطیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جن کا نام اصحمہ تھا، جن کا نام اصحمہ تھا، ان کی طرف حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر بھیجا، اور اصحمہ کا معنی ہے عطیہ، تحفہ، عطیہ، یہ اصحمہ کا معنی ہے. فأخذ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان تک پہنچا جس میں پیغام اسلام تھا، دعوت اسلام تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو لیا اور اس کو اپنی دونوں آنکھوں کے اوپر رکھا اور اپنا جو تخت تھا اس سے یہ نیچے اترے، زمین پر بیٹھے. یعنی جیسے ایک چیز کو تعظیم دیتے ہیں نا کہ کسی کا تحفہ آیا کوئی بڑی شخصیت کا، تو اس کو قبول کرنے کے لیے بھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو زمین پہ بیٹھے، اس کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام لے آئے. وہ حسن اسلام ہو، اور اسلام بھی بہت اچھا تھا ان کا، ایسا نہیں کہ صرف اوپر سے اسلام قبول کر لیا ہو، بلکہ اسلام دل کے ساتھ قبول کیا تھا، اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوئے تھے. آگے فرماتے الا ان اسلامہ کان عند حضور جعفر ابن ابی طالب و اصحابہ، یعنی جو خط تھا وہ لے کر تو عمر بن امیہ الدمری رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، لیکن نجاشی بادشاہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے ساتھ جو دیگر افراد موجود تھے جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کے ہاتھ پہ قبول کیا تھا. جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال قرآن کی روشنی میں بیان کیے تھے، انہوں نے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ آپ کے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہ اس تنکے کے برابر زیادتی کی ہے نہ کمی کی ہے. جو حق بات ہے اسے بیان کیا کہ نہ وہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں. تفصیل کے ساتھ جو بیان کیا تو اس پر یہ اسلامی تعلیمات سے اسی وقت متاثر ہو کے اسلام قبول کر چکے تھے. سونے پہ سہاگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک خط تھا. وصحح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ یوم مات وروی انہ کان لا یزال یرا النور علی قبرہ، یعنی یہ بات درست ہے، صحیح ثابت ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی. آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور سارے کے سارے پردے جو مدینہ منورہ سے حبشہ کے درمیان تھے وہ سارے اٹھا دیے گئے تھے. یہ کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ وہ جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا. یہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے. اور یہ مروی ہے کہ ہمیشہ ان کی قبر کے اوپر ایک نور دیکھا جاتا تھا. یعنی وصال ہو گیا، دفنا دیا گیا، لیکن اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی کہ ان کی قبر کے اوپر بھی نور چمکتا رہتا تھا. وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحیۃ بن خلیفۃ القلبیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى قیصر ملک الروم واسمه ہرقل فسأل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فثبت عنده صحة نبوته صلی اللہ علیہ وسلم فهم بالاسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملکه فامسك، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دشیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ قیصر کی طرف بھیجا جس کا نام ہرقل تھا. تو اس ہرقل نے جو عیسائی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جس کی ڈیٹیل صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس نے قریب کوئی 10 سوالات کیے تھے اور اس کی تحلیل بھی کی تھی، اس کے جوابات حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے دیے تھے. ثبت عندہ صحت نبوتہ، سوال جواب کی روشنی میں، اور ویسے بھی جو اہل کتاب تھے ان کے نزدیک یہ بات بالکل واضح تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، قیصر کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس نے اسلام لانے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، اور اس نے پھر اپنے لشکر کے جو بڑے تھے گورنر سب کو بلایا تھا اپنے قلعے کے اندر، لیکن ان لوگوں نے اس سے وحشت کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیا اسلام کی طرف مائل ہو گیا، تو پھر اس نے اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہوئے کافر ہی مرا، فامسک، اسلام لانے سے کیا ہو گیا، رک گیا ہے. وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد اللہ ابن حذافۃ السہمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الی کسریٰ ملک فارس ومزق کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزق اللہ ملکہ ومزق اللہ ملکہ وملک قومہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کے بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا، نعوذ باللہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ٹکڑے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے کرے گا، نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ پاک نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا، اس کی قوم کے سلطنت کو پارا پارا کر دیا، بالکل ختم ہو کے رہ گئی وہ سلطنت، بکھر گئی، اس کے بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا تھا، تو کوئی اس کی سلطنت آگے نہیں چلی. اس کے برخلاف جو قیصر تھا یہ ایمان نہیں لایا تھا لیکن اس نے اس خط کا احترام کیا تھا، خط کا احترام کیا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگرچہ کہ بڑے علاقے سے اس کی سلطنت ختم ہو گئی تھی لیکن ایک عرصے تک اس کی اولاد کے اندر بادشاہت باقی رہی، بادشاہت باقی رہی مختلف علاقوں کے اندر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی ایک برکت اسے حاصل ہوئی. وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاتم ابن ابی بلتعۃ اللحمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الی مقوقس ملک الاسکندریہ ومصر فقال خیرا وقارب الامر ولم یسلم فاہدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریت القبطية واختها سيرين رضي الله تعالى عنها ووهبها لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فولدت له عبد الرحمن بن حسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدین کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس کس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد بھیجے، تو ان میں سے جو اسکندریہ جو اب مصر کے اندر ہی ہے، مصر کا دوسرا بڑا مشہور و معروف شہر ہے قاہرہ کے بعد اسکندریہ، اور مصر کا یہ کیا تھا، بادشاہ تھا مقوقس، مقوقس اس کی طرف بھیجا تو اس نے بھی پہچان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اچھی بات کی، قریب تھا کہ اسلام لے آتا لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، لیکن اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو جو کنیز تھیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین، ان دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجا. یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے، یہ وہی ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی. دوسرا ان کی بہن تھی سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو تحفہ دے دیا تھا، تو ان سے حضرت حسان بن ثابت کے شہزادے عبد الرحمن ابن حسان یہ پیدا ہوئے تھے. وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ الی ملک عمان جعفر وعبد ابن الجلندہ وهما من الازد والملک جعفر فاسلم وصدق وخلیا بین عمر وبين الصدقة والحكم فيما بينهم فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو عمان کے دو بادشاہ کی طرف بھیجا، عمان کے دو بادشاہ کی طرف بھیجا، جعفر اور عبد، جعفر اور عبد جو جلندہ کے دونوں بیٹے تھے اور دونوں کا تعلق قبیلہ اسد سے تھا اور بادشاہ یہ جعفر تھا، بادشاہ یہ جعفر تھے۔ فاسلم وصدق، ان دونوں کی طرف عمان کے جو دونوں بڑے سردار تھے، بادشاہ جعفر تھے لیکن ان کے بھائی بھی کیا تھے، یہ بھی بڑے تھے عبد، تو ان دونوں کی طرف پیغام بھیجا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، اور یہ دونوں اسلام لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدقے کے درمیان انہوں نے تخلیہ کر دیا، یعنی انہوں نے صدقہ ادا کیا، صدقہ ادا کیا اور ان کو اپنے درمیان حکم بنا کے رکھا، حکم بنا کر رکھا، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے تک وہیں رہے انہی کے درمیان۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلیس بن عمرو بن العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى الیمامتی الى حوضۃ بن علی الحنفی فاکرمہ وانزلہ وکتب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن ما تدعو الیہ واجملہ وانا خطیب قومی وشاعرہم فاجعل لی بعض الامر فابى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیس بن عمرو بن العامری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، یمامہ علاقے کی طرف بھیجا، وہاں کا جو سردار تھا حوزہ بن علی الحنفی، حوزہ بن علی الحنفی اس کی طرف، تو اس نے حوزہ نے حضرت سلیس بن عمرو کی بڑی تعظیم کی، احترام کیا، مہمان نوازی کی، لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کر بھیجا کہ جو اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں بہت ہی اچھی اور بہت خوبصورت دعوت ہے، بہت خوبصورت دعوت ہے، لیکن میں اپنی قوم کا خطیب ہوں اور ان کا شاعر ہوں، یعنی میرا ایک نام ہے اور یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لہذا آپ میرے نام بعض معاملہ کر دیں، میرے لیے بعض چیز مقرر، یعنی اس نے یا تو نبوت میں سے نعوذ باللہ حصہ مانگا، نبوت میں سے نعوذ باللہ حصہ مانگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو اللہ پاک جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ویسے ہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ٹھیک ہے، تو یہ شخص اسلام نہیں لایا اور فتح مکہ کے موقع پر مر گیا، فتح مکہ کے موقع پر۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجاع ابن وهب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ الى الحارث ابن ابی شمر الغصانی ملك البلقاء من ارض الشام قال شجاع فانتهيت اليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به فقال اني سائر اليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن ابی شمر غسانی، جو حارث غسانی کے نام سے مشہور تھا، اور شام کی سرزمین میں بلقہ کے علاقے کا سردار تھا، بلقہ کے علاقے کا سردار تھا، اس کی طرف حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دے کر بھیجا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دمشق کے علاقے غوطہ کے اندر تھا، دمشق کے علاقے غوطہ میں تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور نعوذ باللہ اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں ان کی طرف آتا ہوں، نعوذ باللہ حملہ کرنے کے لیے ان کی طرف آتا ہوں، تو تھا یہ قیصر کے ماتحت، قیصر کے، اور قیصر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، اگرچہ کہ وہ اسلام نہیں لایا لیکن اسے بخوبی معلوم تھا کہ یہ کون ہے، نبی برحق ہے، تو اس قیصر نے پھر اس کو روک دیا۔ وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہاجر ابن ابی امیہ المخزومیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى الحارث الحمیری احد مقاولۃ الیمنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہاجر بن ابی امیہ المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث الحمیری تو یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تھے، ان کی طرف پیغام اسلام دے کر بھیجا. وبعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلاء ابن الحضرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ الى المنذر ابن صاب العبدی ملک البحرین وكتب الیہ کتابا يدعوه الى الاسلام فاسلم وصدق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو منذر بن صاب العبدی جو بحرین کے بادشاہ تھے ان کی طرف بھیجا اور ان کو ایک خط لکھا جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسی الاشعری ومعاذ بن جبل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما الى جملۃ الیمن داعیین الى الاسلام فاسلم عامۃ اہل الیمن من ملوکہم وعامتہم طوعا من غیر قتال. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو عمومی طور پر یمن کی طرف بھیجا، الى جملۃ الیمن، یعنی صرف خط دے کر بادشاہ کی طرف نہیں بھیجا بلکہ جملہ اہل یمن کی طرف بھیجا کہ جا کر وہاں پر دین اسلام کو عام کرے، دعوت دین دے. تو یہ دونوں وہاں پہنچے تو اہل یمن کی اکثریت اسلام لے آئی، عامۃ الناس بھی اسلام لے آئے اور ان کے جو سردار تھے وہ بھی اسلام لے آئے. طوعا من غیر قتال، کسی قتال کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اسلام کی تعلیمات سن کر اس سے متاثر ہو کر ویسے ہی وہ سارے کے سارے ایمان لے کر آ گئے، عام طور پہ ایمان لے کر آ گئے. تو یمن والوں کی یہ برکتیں تھیں. دیکھیے ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی بھی تھی، تو یمن کا معنی ہی ایک معنی برکت بنتا ہے. اس لیے بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی جھگڑے کے، صرف دعوت اسلام سن کر یہ ایمان. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہم ترین معلومات، یعنی آپ کے خاندان کے بارے میں اہم ترین معلومات، آپ علیہ السلام کی چچا کتنے تھے، آپ کی پیاں کتنی تھی اور آپ کے کزن کتنے تھے، کون کون ان میں سے ایمان لائے اور کس کس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی، ان کا تذکرہ یہ مصنف علیہ رحمہ اپنے آگے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر سنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو معلومات ہے آپ کی سیرت کی اسے یاد رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلہ جاری رہے گا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ.
ایمان ہے قول مصطفیٰ